کل کی تراویح جو 16 پارے سے شروع ہوئی تھی میں اس پر اچٹتی سی ایک نظر ڈالتا ہوں کہ جو تلاوت کی گئی اس میں ہم نے کیا کچھ سنا. اللہ تعالی نے ہمیں ہم سے کیا کچھ خطاب فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا تھا کہ ہم نے ایک ایسا شخص بھی ہے جو علم کے اعتبار سے یعنی بعض علوم کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے پابند تھے اور پیغمبر تھے, اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور سپرد کیے تھے. تو بہرحال اس کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں بیان کیا گیا اور پھر اس کی جو حکمتیں ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ تکوینی طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شبہ ہوا جس پر انہوں نے اعتراض کیا. کیونکہ وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے اس لیے وہ ایسی چیزوں پر رک نہیں سکتے تھے, مثلا کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا یا کشتی جو ہے اس کو توڑ دیا یا جس شخص نے مہمانی نہیں کی ان کی دیوار کو بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں پر اعتراض کیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا ساتھ میں کہا کہ ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں چل سکتا, لہذا تم اپنا راستہ لو اور ہم اپنا راستہ. لیکن بہرحال یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض اوقات بعض دوسرے کوئی ایک علم میں ماہر ہوتا ہے دوسرا دوسرے علم میں ماہر ہوتا ہے, تو دعویٰ کرنا مناسب نہیں ہوتا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. حقیقی علم تو اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے, باقی اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی علم عطا فرما دے. اور اس کے بعد پھر بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر تھا, جس کو اس زمانے میں حضرت سکندر ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار سد سکندری اس کو کہتے ہیں لگا کر اس کو بند کر دیا گیا. اسی طریقے سے پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مریم میں روح کا پھونکا جانا, حضرت جبریل امین کا لے کر آنا, اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش, اور پھر اس موقع پر کھجور کے لیے کہنا کہ تم یہ درخت کو ہلاؤ تو اس سے کھجوریں گریں گی, تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو کھایا جس سے انہیں تقویت حاصل ہوئی. اس کے بعد اس بچے کو لے کر بستی میں واپس آنا اور اہل بستی کا اعتراض کرنا ذکر کیا گیا ہے, جس پر حضرت مریم نے کہا تھا کہ میں تو نہیں بول سکتی اس لیے کہ میرا خاموشی کا روزہ ہے, لیکن اس بچے سے پوچھ لو. تو اس بچے نے جو کلام کیا تھا میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں, اس کا ذکر کیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے باپ کو والد کو کہا تھا کہ میرے والد ایسے بتوں کی عبادت مت کرو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم کے جو والد تھے بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات مانتے انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کو آپ برا بھلا مت کہیں, اگر تمہیں ایسا نہیں کیا یعنی برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو میں تمہیں رجم کرا دوں گا یا تمہیں بستی سے باہر نکلوا دوں گا. بہرحال انہوں نے کہا کہ سلام علیک, ٹھیک ہے ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہے, البتہ یہ بات کہی کہ ہم اللہ سے آپ کے لیے استغفار کریں گے, لیکن آپ پہلے سن چکے ہیں کہ استغفار سے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کیونکہ آزر بت پرست تھا. حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ آئندہ ان کے لیے دعائے استغفار بھی نہ کیا جائے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر فرمایا, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا, حضرت ادریس علیہ السلام, ان مختلف انبیاء علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا. یہ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. ضمن میں یعنی سورہ طٰہٰ جو کی جو ابتدائی آیتیں ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلام یعنی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے تو نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے, اور بعد میں پھر جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا، اور وہ آیات یہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. جب یہ آیات سنی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور پھر آپ نے انہیں کہا کہ عمر کب تک تم دین سے بھاگو گے، کب تک دور رہو گے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، اس کا ذکر بھی ضمناً آ گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ایک میدان کے اندر، اس کو ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے کہ اپنی لاٹھی کو جب وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. تو جادوگروں نے جو نظر بندی کی تھی، اور سانپ اور بلیاں اور بانس، وہ سانپ بچھو نظر آتے تھے، جب انہوں نے اپنا عصا نیچے ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کا جو جادو تھا وہ سب ختم ہو گیا. بہرحال اس پر موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے والے جادوگر تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس پر فرعون نے کہا تھا جادوگروں سے، کیا تم میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے؟ لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور تم نے اسی لیے جادو سیکھا ہے. اور ساتھ میں دھمکی دی کہ میں تمہارے پاؤں کو ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. تو انہوں نے بہت اچھی بات یہ کہی، قالوا لن نسرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انتقض، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے. تو ہاتھ پاؤں ہی کاٹ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ انہیں جان لے لو گے تو تم لے لو. فاقض ما انتقض، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تیرا بس ہم پر اس دنیا ہی میں چل سکتا ہے، آخرت میں تو نہیں چلے گا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے جو آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اسلام کی دولت اللہ نے انہیں کیوں دی؟ انہوں نے ظاہری شکل و صورت، ظاہری لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنا لیا تھا، یعنی مقابلے کے لیے آئے تھے تو وہی شکل و صورت بنا کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری صورت کے بنانے پر ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنانا چاہیے، صورت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب آپ کی شکل و صورت بنانے پر جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما سکتے ہیں، تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اختیار کریں گے اور آپ کا طریقہ اختیار کریں گے تو کیوں اللہ رب العزت ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور لاج نہیں رکھیں گے اس کی؟ اسی طریقے سے واقعہ سامری کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے، پیچھے سے قوم نے گوشالہ پرستی، بت پرستی شروع کر دی، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، اس کا ذکر یہاں پر کیا. اور جس جادوگر یعنی سامری جس کے وجہ سے یہ جادوگری بت پرستی شروع کی گئی تھی، بعد میں اللہ رب العزت نے پھر ان کو سزا کے طور پر کہا کہ جتنے لوگ اس میں شریک تھے سب ایک دوسرے کو قتل کریں، سب ایک دوسرے کو ماریں. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا آج کی جو تراویح اور تلاوت تھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. ان کے زمانے میں جو نمرود بادشاہ تھا وہ بھی بت پرست تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بت پرستی سے روکا، قوم کو بھی روکا، اس سے بھی روکا، لیکن وہ باز نہیں آئے. اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک دن ان کے بتوں کو توڑ ڈالا. جب وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے، اور جانے کے بعد ان کے بتوں کو کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، اور جو تیشا اور بڑا ہتھوڑا تھا وہ سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کاندھے میں رکھ دیا یا اس کے ہاتھ میں تھما دیا. بعد میں جب لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ تو جھوٹے نہیں سمجھتے تھے اپنے طور پر، وہ تو معبود ہی سمجھتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک سلامت نہیں ہے، تو اب بڑے پریشان ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کس نے کیا ہے. تو کسی نے بتایا کہ ہمارے بتوں کے خلاف ایک نوجوان ہے، وہی لگتا ہے کہ اس کا یہ کام ہے. تو کہا کہ فاتو بھی علی عیون الناس، جاؤ اس کو لے کے آؤ جلدی سے. اس کے بعد جب موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا تو انہوں نے کہا، لوگوں نے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو بات کہی وہ اصل میں توریہ کے طور پہ کہی تھی کہ حضرت ابراہیم کی مراد کچھ اور تھی اور سمجھنے والے کچھ اور سمجھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ ان کا بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا تیشہ ہتھوڑا پکڑا ہوا ہے, اسی سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے؟ تم ان کو خدا مانتے ہو, تمہاری بگڑی بناتے ہیں, تم اسی مشکلات حل کرتے ہیں. یہ اپنے سے اذیت دور نہیں کر سکتے, کوئی ہاتھ توڑ کے چلا جائے تو روک نہیں سکتے, ناک توڑ دے تو کہہ کچھ نہیں سکتے. جو اپنے آپ سے ایزا کو دور نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے سے کیا تکلیف دور کرے گا. بہرحال اگر تمہیں بہت زیادہ ہو تو اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو. ان کانوں ینتقون, اگر یہ بولے, مطلب یہ کہ تمہاری عقل پر جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ بت جو بولتے بھی نہیں ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں, اور تم نے انہیں خدا کا درجہ دے رکھا ہے. ان کانوں ینتقون فرجعوا الی انفسہم, تو اپنی گردنوں کو جھکا دیا, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور دل میں یہ کہا کہ فقالوا انکم انتم الظالمون, کہ واقعی ظالم تو تم خود ہی ہو. اور پھر کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تو جانتا یہ بولتے نہیں. قال افتعبدون من دون اللہ, کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ ضرر دے سکتے. آج اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے جو ہے وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں جا کر اسی طریقے سے حاجت روائی اور مشکل کو چاہے چاہتے ہیں, لیکن یقیناً چاہے وہ بزرگان دین ہی کیوں نہ ہو لیکن دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. ایصال ثواب سے کوئی نہیں روکتا, ایصال ثواب ضرور کیجئے, کوئی منع نہیں کرتا. اور جو ہے وہاں پر ان کے واسطے سے بھی اگر کوئی مانگنا چاہے تو اس سے بھی حرج نہیں, کہ جتنے بھی نیک بزرگ ہیں ان کے واسطے سے مانگا جا سکتا ہے. جب نیک اعمال کے ذریعے ہم مانگ سکتے ہیں, جیسے کہ جو پہلے زمانے کی قوموں میں جو ایک آدمی پھنس گئے تھے غار کے اندر, تو انہوں نے واسطے اعمال کے دیے تھے اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیے تھے. جب اعمال کام آ سکتے ہیں واسطے کے طور پر, تو جن سے اعمال صادر ہوتے ہیں جن انسانوں سے, ان کا واسطہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے واسطہ جائز ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے حمد و ثنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, اس کے بعد پھر اپنی حاجت, اور پھر آخر میں ضرور سے پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. طریقہ یہی ہے, لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ یا اللہ میں جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں ان کے صدقے سے مانگتا ہوں, تو اس سے مانگنا واسطے سے جائز ہے, ناجائز نہیں. بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کی کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک. اب ان کے پاس اور کچھ تو تھا نہیں, کہنے لگے ہر رقو ونس ہو عالیہ تک, اس کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. جب کسی آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہی کہتے ہیں مارو پکڑو مارو, بس یہی کام کرتے ہیں, یہی انہوں نے بھی کیا. بہرحال ایک آگ بہت بڑی دہکائی گئی, بہت دن تک جو ہے وہ ایندھن جمع کیا گیا, لکڑیاں جمع کی گئیں, یہاں تک کہ پھر اس کو روشن کیا گیا اور پھر کسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا. اب جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو فرشتے چیخ پڑے کہ یا اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو اجازت دی کہ تم جاؤ اور اگر تم مدد کر سکتے ہو تو میرے خلیل کی کرو. اب مختلف فرشتے آتے ہیں, جس کو جو بھی شعبہ اللہ نے سونپ رکھا ہے کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے, فرمایا کہ نہیں. فلاں کی دوسرے فرشتے آتے ہیں, ہماری مدد کی ضرورت. حضرت جبریل امین آئے کہ میری مدد کی ضرورت ہے, میں کچھ کروں, فرمایا کہ ضرورت تو ہے لیکن تمہاری نہیں, اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. یعنی میں حاجت مند تو ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ میرا خلیل میرے سوا کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا. بہرحال اس وقت جو ہے وہ ہم نے آگ کو حکم دیا, قلنا, ہم نے یہ کہا, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک والی ہو جا. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا بالکل, اور وہ بالکل ایسی ہو جاتی کہ برف جم جاتی, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو فرمایا وہ یہ کہ بردم و سلامہ, ٹھنڈک تو ہو لیکن ٹھنڈک سلامتی والی ہو جس سے نقصان نہ پہنچے. سات دن اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام رہے, اور جب اس آگ سے نکال دیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ جتنی راحت, جتنا آرام, جتنا سکون و اطمینان مجھے ان سات دنوں میں حاصل ہوا, اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قادر ہیں, جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ منع فرما دے تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ جلائے. اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اندر, پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صابر پیغمبر ہے جن کا ذکر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 23 پارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کو سنا, نہ صرف سنا بلکہ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلہم. اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نقصان کیا تھا پہلے ان کو اہلیہ بھی عطا فرما دی, ان کے مثل ان جو بچے تھے وہ بھی عطا فرما دیے, ساری نعمتیں دولتیں جو ان سے چھن گئی تھیں امتحاناً وہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو واپس لوٹا دی. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے, ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے, تو دعا کرنا یہ صبر کے منافی نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچے تو دعا بھی نہ کریں, نہیں ایسا نہیں ہے. یقینا جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے دور ہونے کی دعا کریں گے, اور جب وہ دعا کی جائے گی تو یہ دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے, صبر کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کو صابرہ فرمایا, انہ کان صابرہ. حضرت ایوب علیہ السلام صابر تھے, صبر کرنے والے تھے, اور حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے, اب آپ مجھ پر رحم فرما دیجیے. تو دیکھیے دعا تو مانگی نا تکلیف کو دور کرنے کے لیے, تو یہ تکلیف کا کے لیے دور کرنے کے لیے دعا کرنا یہ صبر کے منافی نہیں. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, اور یونس علیہ السلام جو صاحب الحوت کہلاتے ہیں مچھلی والے پیغمبر, کسی وجہ سے جب لوگوں نے سمندر میں ان کو ڈال دیا تھا اللہ کے حکم سے, وہاں پر ایک مچھلی تھی جو اپنے منہ کھول کے نہ جانے کب سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے منتظر تھی, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے مچھلی کے منہ میں اور وہاں سے سیدھے مچھلی کے شکم میں, اور پھر وہ مچھلی اندھیرا در اندھیرا نیچے لے کے چلی گئی. اب اللہ جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ مچھلی یہ ایسے بندے نہیں ہیں کہ انہیں میں نے تیری غذا نہیں بنانا, نہ تو نے کھانا ہے, تکلیف نہیں پہنچانی بالکل, بس تجھے اتنا حکم ہے کہ اپنے پیٹ میں لے لے. اب جتنے عرصے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ پیٹ میں رہے, اور جب یہ نیچے پہنچ گئے تحت السرا میں بالکل, تو وہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرات کے کنکریوں کے تسبیح کی آواز سنی, سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب تسبیح کی آواز سنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت پھر اللہ رب العزت کو پکارا, فنادا فی الظلمات اندھیروں در اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ کی ذات پاک ہے تمام برائیوں سے, انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے. اور دیکھیے اصل جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگلی جو آیتیں ہیں ان کو سننے کا ہے, فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, کہاں پر؟ تحت السرا میں, سمندر کے نیچے, ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات بھی دی تھی, اور ساتھ میں فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنوں کو بھی ایسی نجات دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ اور کافی عرصے اس میں رہو پھر نیچے جو ہے وہ تمہیں کنکریوں کی آواز آئے تو پھر تم اللہ کو پکارو, نہیں یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر مومن بھی ہمیں پریشانی میں, مشکلات کے اندھیروں میں, کفر کے اندھیروں میں, ضلالتوں میں ہمیں پکارے گا, تو میں اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنوں گا اور اس کو غم سے ایسے ہی نجات دے دوں گا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے نجات دی. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح زکریا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا, جن کا تفصیلی ذکر آپ سورہ آل عمران میں سن چکے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے کو انہوں نے پکارا تھا کہ اللہ انت خیر الوارثین, آپ بہترین وارث دینے والے ہیں, مجھے بھی وارث عطا فرما دی. اور پھر دوبارہ یہاں پر یاجوج ماجوج کو اللہ نے ذکر فرمائے, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یاجوج ماجوج جیسے کہ میں نے کہا ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا تھا. سد سکندری واقع ہے, کہاں پر ہے اس کا علم؟ اللہ کو ہے. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا علم آج تک لوگوں کو نہیں ہو سکا, اور لوگ آج تک ان عجائبات میں گم ہیں. جہاز جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے پانی کے جہاز جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں, یہی نہیں پتہ چلتا جاتے کہاں ہیں. تو نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عالم رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو بہرحال قیامت کے قریب، لیکن یعنی یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دیوار میں وہ سوراخ کرنا کرتے رہتے ہیں، لیکن بس جب جب یعنی سوراخ تو ہو جاتا ہے، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا باقی کل کریں گے، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ وہ یا تو دوسرے مزدوروں کو لگا لیں جو رات دن یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنی جو ہے وہ اس ذہن کو یہاں تک پہنچاتے نہیں، کیونکہ اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتا ہے، تو بہرحال وہ کچھ وقت تک اس کو چاٹتے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں باقی کل کریں گے، جب کل آتے ہیں وہ دوبارہ وہیں کی وہیں ہو جاتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ وہ آ جائیں دنیا کے اندر، ان کا فتنہ باہر آ جائے، تو پھر اس وقت وہ جب جتنی رات کو چاٹیں گے تو کہیں گے کہ بھائی انشاءاللہ ہم کل اللہ نے چاہا تو باقی کر لیں گے پوری، یعنی انشاءاللہ کہیں گے، جس کے نتیجے میں دوسرے دن جب وہ جائیں گے تو جتنی ہو چکے گی وہی وہ سوراخ ہو چکا ہوگا، بقیہ وہ کر کے پھر اس سے باہر نکلیں گے. تو حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ جب باہر نکلیں گے تو ہر جگہ سے اوپر جو جتنی بھی اونچی جگہ ہوں گی ایسا معلوم ہوگا جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 10 طبقے پیدا کیے ہیں، 10 حصے پیدا کیے انسانوں کے، ان میں سے 9 جو ہیں یاجوج ماجوج کے ہیں، ایک حصہ مسلمانوں کا ہے، انسانوں کا بس، یعنی وہ بھی ہیں انسانی لیکن وہ 9 حصے ہیں، ہم سے 9 حصے زیادہ ہیں. اور بعض روایتوں سے آتا ہے کہ اگر 999 ایک جو ہے وہ اگر انسانوں میں سے مسلمان جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا تو 999 یاجوج ماجوج سے جہنم میں جائیں گے، یعنی اس قدر بڑی تعداد ہے، تو انسانوں سے وہ 9 گنا زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت جب قیامت کی علامتیں آئیں گی ان میں سے یہ بھی ہوں گی، مختلف ان کی علامات آئی ہیں، اور بہرحال لیکن یہ کہ ان میں بہت سی روایات وہ ہیں جو بنی اسرائیلی ہیں، اور بعض جو ہے وہ روایات احادیث کی ہیں جس سے بہرحال کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ انبیاء کے اندر حضرت انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں غموں سے نکلنے کا نسخہ اکثیر بتا دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا چاہیے. مصیبت میں، پریشانی میں، غموں میں جب انسان چاہتا ہے کہ میں ان غموں سے نجات حاصل کر لوں تو اسے چاہیے کہ پھر اس آیت مبارکہ کا ورد رکھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعض حضرات نے فرمایا کہ پریشانی سے نکلنے کے لیے 125,000 مرتبہ اس کا پڑھ لینا کافی ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے لوگ مخلص ہونے چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ جب اٹھنیاں بچھا دیتے ہیں تو یہی نہیں پتہ چلتا تعداد بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں ہی کو جو ہے وہ کہہ دے کہ بھائی سب تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، جتنی بھی روزانہ پڑھنے، ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں ختم کریں، چاہے 10-15 دن لگ جائیں اور 15 ختم، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہماری پریشانی دور فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ دور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.